अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में रात के 11, भारत में 11:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन का 1 बजा है। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा के एक शो के साथ मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। हस्ब मामूल खबरों से आगाज करते हैं, पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। पाकिस्तान
जनरल राहिल शरीफ की अफगान क्यादत से अहम मुलाकातों में अफगानिस्तान में अमन व मसालियत के अमल में शिरकत से इनकार करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई पर इत्तफाक। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद।
और दूसरी अहम खबरों में, काबुल में हवाई अड्डे के करीब खुदकुश बम धमाके में एक शख्स हलाक और तकरीबन 13 जख्मी हो गए हैं। और इराकी फौजों ने दावा किया है कि उन्होंने रमादी को दाइश के कब्जे से आज़ाद करा लिया है और शहर के मरकजी हुकूमती दफ्तर पर झंडा लहरा दिया है। शाम के शहर होम्स में दोहरे बम धमाके में पीर के रोज कम से कम 19 अफराद हलाक हो गए, जबकि एक ग्रुप ने बताया है जो लंदन में कायम है कि 32 अफराद हलाक हुए हैं। खबरें तफसील के साथ, पाकिस्तान की बर्रिया अफवाज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ ने काबुल में अफगान लीडरों से मुलाकात की है और तालिबान के साथ मुजवजा मुजाकरात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट दी है मोहम्मद इश्तियाक ने।
पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ और अफगान क्यादत के दरमियान काबुल में इतवार को होने वाली अहम मुलाकातों में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि उन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो अमन व मसालियत के अमल में शिरकत से इनकार करेंगे। जनरल राहिल शरीफ ने अपने एक रोजा दौरे में अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला से मुलाकात की थी। पाकिस्तानी फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक अफगानिस्तान में अमन व मसालियत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक करते हुए ये भी कहा गया कि वो अनासिर जो तशद्दुद के रास्ते पर चलेंगे उनसे मुश्तरका तौर पर तय किए गए लाए अमल के तहत निपटा जाएगा। बयान के मुताबिक अफगानिस्तान में अमन व मसालियत के अमल के लिए की जाने वाली कोशिशों के सिलसिले में 4 फरीकी इजलास का पहला दौर आइंदा माह होगा। इन 4 मुल्कों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा चीन और अमरीका भी शामिल हैं। तहम ना तो इस सिलसिले में किसी तारीख का ऐलान किया गया और ना ही ये बताया गया कि ये अहम इजलास कहाँ होगा। वाजिर है कि रवां माह के अवायल में इस्लामाबाद में मुनक्किदा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में इस बात पर इत्तफाक किया गया था के अमन व मसालियत के अमल के लिए ये 4 मुल्क मिलकर काम करेंगे। साबिक सिफारतकार और तज़ियाकार रोस्तम शाह मोहम्मद ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात के अमल में पेशरफ्त सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है जब तालिबान और अफगान हुकूमत अपने अपने मौकफ में लचक का मुजाहरा करें।
पेशरफ्त उस वक्त होगी जब दोनों तरफ से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होगी। हुकूमत ये इसरार न करे कि कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट सैक्रोसेंट है, इनको तस्लीम किया जाना है, और तालिबान भी ये इंसिस्ट न करें कि वो 2001 की पोजीशन पे वापस जा सकते हैं।
काबुल में पाकिस्तानी फौज के सरबराह और अफगान क्यादत के दरमियान मुलाकातों में मुश्तरका सरहद की निगरानी बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। बयान के मुताबिक जनरल राहिल शरीफ ने एक से दूसरे मुल्क अफराद या ग्रोहों की नकलो हरकत को रोकने के लिए सरहदी निगरानी के तरीकाकार को मुअसर बनाने पर जोर दिया। दोनों ही जानिब से इस अज़्म का इजहार भी किया गया कि वो अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बयान के मुताबिक दोनों मुल्कों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान फौरी राबते के लिए हॉटलाइन के क्याम पर भी इत्तफाक किया गया। पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ ने बगराम के हवाई अड्डे पर अफगानिस्तान में अमरीका और बैनुल अक्वामी अफवाज के कमांडर जनरल जॉन कैम्बल से भी मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के दोतरफा अमूर के अलावा अफगानिस्तान में क्याम अमन के लिए मसालती अमल पर भी बातचीत की गई। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
अफगान अहदेदारों का कहना है कि पीर को काबुल के हवाई अड्डे के करीब एक खुदकुश बम धमाका हुआ है जिसमें एक शख्स हलाक हो गया है। तालिबान के तर्जुमान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट।
अफगान अहदेदारों का कहना है कि पीर को काबुल के हवाई अड्डे के करीब एक खुदकुश हमले में कम अज कम एक शख्स हलाक जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक खुदकुश बम धमाका हवाई अड्डे के मशरकी दाखिली दरवाजे के करीब हुआ। धमाके से कई दुकानों, घरों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ خود کش حملے کا ہدف بین الاقوامی سیکیورٹی فورسز کا قافلہ تھا۔ واضح رہے کہ ایک ہفتہ قبل بگرام ہوائی اڈے کے قریب خود کش بم حملے میں 6 امریکی فوجیوں سمیت 8 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ حالیہ مہینوں میں کابل سمیت افغانستان کے مختلف علاقوں میں طالبان عسکریت پسندوں کے حملوں میں تیزی آئی ہے، جس میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں سمیت درجنوں شہری ہلاک ہوئے۔ حال ہی میں قندھار ایئرپورٹ پر حملے میں لگ بھگ 60 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں زیادہ تعداد عام شہریوں کی تھی۔ رواں ماہ طالبان نے افغانستان کے صوبہ ہلمند کے ایک اہم ضلع سنگین کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد افغانستان حکومت نے علاقے میں اضافی کمک بھیج کر جنگجوؤں کو علاقے سے باہر دھکیل دیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے سرکاری ٹی وی نے اطلاع دی ہے کہ افغانستان گیس پائپ لائن کے منصوبے کی حفاظت کے لیے خصوصی سیکیورٹی فورس تعینات کرے گا۔ گیس کی یہ پائپ لائن ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور بھارت کے درمیان تعمیر کی جائے گی۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
افغانستان حکومت چار ملکی تاپی گیس پائپ لائن منصوبے کے تحت اپنے ملک سے گزرنے والے حصے کے تحفظ کے لیے خصوصی سیکیورٹی فورس تشکیل دے گی۔ پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق افغانستان کے معدنیات و پیٹرولیم کے وزیر داؤد شاہ سبا نے افغان پارلیمان کے ایوان بالا میں دیے گئے ایک بیان میں کہا کہ یہ سیکیورٹی فورس 7,000 اہلکاروں پر مشتمل ہوگی۔ اس سیکیورٹی فورس کا کام چار ملکی گیس پائپ لائن منصوبے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے مجوزہ راستے پر بارودی سرنگوں کی صفائی اور بعد ازاں بچھائی گئی پائپ لائن کا تحفظ ہوگا۔ پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق افغان وزیر داؤد شاہ نے کہا کہ بارودی سرنگوں کو صاف کرنے والے آلات کے اصول کا عمل آئندہ سال جنوری میں مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد ان کے بقول گیس پائپ لائن کے راستے سے بارودی سرنگوں کی صفائی کا کام اپریل میں شروع ہو جائے گا۔ ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور بھارت پر مشتمل چار ملکی گیس پائپ لائن منصوبے کی تعمیر کے کام کا آغاز رواں ماہ کے اوائل میں شروع ہوا اور اس پر 10 ارب ڈالر کی لاگت آئے گی۔ پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 1,800 کلومیٹر طویل گیس پائپ لائن کا یہ منصوبہ دسمبر 2019 میں مکمل ہوگا۔ تاہم افغانستان میں سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے باعث اس منصوبے کی بروقت تکمیل اور بعد ازاں اس کو محفوظ بنانے کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ تجزیہ کار اکرام سہگل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان کی طرف سے خصوصی سیکیورٹی فورس کی تشکیل ایک خوش آئند اقدام ہوگا۔
ٹھیک ہے جی، بیکاز آبویسلی یہ جو ٹیپی جس کو بولتے ہیں نا، پائپ لائن جو ہے، جو جس ایریا کے ساتھ گزرے گی وہ کافی وہاں پہ دشواریاں ہیں، سیکورٹی پرابلمس ہیں۔ اگر نارمل ٹائم پر بھی وہاں پر اگر آپ کو سیکورٹی ضرورت پڑے گی تو یہ تو ابھی یہ تو اب نارمل ٹائمز ہے، وہاں پر گورلا کی کافی ایکٹیویٹی ہے، تو اس کے معنی کہ آپ کو وہاں پر جو ہے سیکورٹی وہ انہانسڈ کرنی پڑے گی۔
انہوں نے کہا کہ یہ گیس پائپ لائن منصوبہ شریک ممالک کے لیے اقتصادی طور پر نہایت اہم ہوگا۔
پروجیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ اکنامک جو لائف لائن ہے، جو ایک ہے وہ افغانستان، پاکستان اور انڈیا کو کنیکٹ کرتا ہے، تو آئی تھنک فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو بڑی اچھی بات ہے۔ اور انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی یہ بھی سگنیفائز کہ دیئر انٹینٹ از سنسیئر اینڈ انٹینٹ اینڈ کمٹمنٹ از سنسیئر۔
رواں ماہ کے اوائل میں ترکمانستان کے صدر قربان گلی بردی محمدوف نے سرکاری گیس کمپنیوں کو ملک کے اندر پائپ لائن بچھانے کا کام شروع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پاکستان، بھارت اور افغانستان کو توانائی کی کمی کا سامنا ہے اور اس منصوبے کے مکمل ہونے سے تینوں ملکوں کی گیس کی ضروریات کو بڑی حد تک پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ تاپی گیس پائپ لائن وسطی ایشیا کو جنوبی ایشیا سے جوڑنے والا پہلا منصوبہ ہوگا اور مبصرین کا ماننا ہے کہ اس منصوبے کی بروقت تکمیل سے اس خطے میں معاشی ترقی اور باہمی تجارت کی نئی راہیں کھلیں گی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جنوبی اور وسطی امریکہ میں ہفتے کے اختتام پر ہلاکت خیز طوفانوں میں مرنے والوں کی تعداد کم از کم 43 ہو گئی ہے۔ ریاست ٹیکساس میں قریباً 11 افراد ہلاک ہوئے۔ شہر ڈیلس میں 320 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے دوران ہفتے کے روز کم از کم 8 افراد ہلاک ہوئے اور 3 افراد قریبی مضافات میں اس وقت وفات پا گئے جب ایک رہائشی عمارت گر گئی اور گاڑیاں مرکزی شاہراہ پر الٹ گئیں۔ ملک کے جنوب مشرق میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ بدھ کو ریاست مسیسیپی میں لاپتہ ہونے والے 2 افراد کی لاشیں ہفتے کو برآمد ہوئیں، جس سے اس ریاست میں موسم کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ مسیسیپی میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے محکمے کے ترجمان گریگ فلین کے مطابق یہاں 56 افراد زخمی ہوئے جبکہ 241 گھر جزوی یا مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ اتوار کی رات سے پیر تک بھی یہاں شدید طوفانوں اور بگولوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ریاست الاباما میں سیلاب کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے۔ پوری ریاست میں تقریباً 190 شاہراہیں بند ہو گئیں۔ جنوبی امریکہ کے مختلف ملکوں میں شدید بارشوں اور سیلابوں کے باعث 1.5 لاکھ سے زائد لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی کرنا پڑی ہے۔ حکام کے مطابق موسمیاتی نمونے النینیوں کے باعث درجہ حرارت میں تبدیلی اور طوفانی بارشوں سے پیراگوئے، یوراگوئے، برازیل اور ارجنٹائن میں موسم کی صورتحال شدت اختیار کر چکی ہے اور اس سے وسیع پیمانے پر نقصان کا اندیشہ ہے۔ اب تک موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق پیراگوئے کے دارالحکومت سنیشین سے لگ بھگ 90,000 افراد کو منتقل ہونا پڑا ہے، جن میں دریائے پیراگوئے کے قریب آباد خاندانوں کی اکثریت ہے۔ کینیا کے فوجی افسروں نے پیر کے روز مندیرا کاؤنٹی میں ایک چلتی کار پر گولیاں چلائیں، جس پر شبہ تھا کہ وہ بارودی ہتھیار لے کر جا رہی تھی۔ 2 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ مندیرا کاؤنٹی کے کمشنر فریڈرک شیپسا نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ سیکیورٹی فورسز کو اس کار پر شبہ تھا کہ وہ بارودی مواد لے کر جا رہی ہے۔ اس میں سوار 2 افراد ہلاک ہوئے، لیکن عینی شاہدوں نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والے شہری تھے اور کار میں کوئی ہتھیار نہیں ملے۔ زخمی ہونے والے راہگیر تھے۔ اسی اثنا میں قصبے کے رہائشیوں نے بتایا کہ پیر کے روز اس کے بعد مندیرا کاؤنٹی میں ایک بڑا آپریشن کیا گیا، جب اتوار کے روز لافے کے علاقے میں اتوار کو ایک بڑا حملہ ہوا تھا، جس میں 2 پولیس افسر ہلاک اور صومالی جنگجو گروپ الشباب نے حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ عراقی فوجی عہدیداروں نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے رمادی کو داعش کے قبضے سے آزاد کروا لیا ہے اور شہر کے مرکزی حکومتی دفتر پر جھنڈا لہرا دیا ہے۔ عراقی فورسز پیر کے روز انتہائی احتیاط کے ساتھ شہر کی سڑکوں کو ان بارودی سرنگوں اور مواد سے صاف کر رہی ہیں جو داعش جنگجوؤں نے اس پر قبضہ کرتے وقت بچھائی تھیں۔ امبار صوبے کے دارالحکومت پر مئی میں داعش نے قبضہ کیا تھا۔ عراقی فورسز کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ مٹھی بھر جہادی ابھی شہر میں موجود ہوں، لیکن زیادہ تر اتوار کے روز شہر چھوڑ گئے اور حکومتی فوجیوں کو مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تاہم عراقی فوجی لیڈروں کے بیانات میں تضاد پایا جاتا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل یحیی رسول نے پیر کے روز سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا کہ رمادی کو آزاد کروا لیا گیا ہے، تاہم امبار کے فوجی آپریشن کے سربراہ اسماعیل المہلاوی نے کہا کہ شہر کے کئی حصے ابھی تک داعش کے کنٹرول میں ہیں۔ عراقی فوجوں نے امریکی اتحاد کے فضائی حملوں کی مدد سے پچھلے ہفتے شہر میں پیش رفت کی تھی۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے بارے میں معتبر اطلاعات نہیں ہیں، اور یہ واضح نہیں ہے کہ بغداد سے 100 کلومیٹر دور اس شہر میں کتنے شہری موجود ہیں۔ ایک عراقی ترجمان نے بتایا کہ زیادہ تر شہریوں نے قریبی ہسپتال میں پناہ لے لی ہے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ پچھلے ہفتے داعش کے ٹھکانوں پر 29 حملے کیے گئے۔ کرنل اسٹیو وارن نے، جو امریکی فوج کے ترجمان ہیں، بتایا ہے کہ مئی سے اب تک اتحاد نے 630 فضائی حملے کیے ہیں جو رمادی اور اس کے ارد گرد کیے گئے۔ شام کے شہر ہومس میں دوہرے بم دھماکے میں پیر کے روز کم از کم 19 افراد ہلاک ہوئے۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں گروپ کا کہنا ہے کہ شام کے شہر ہومس میں بم دھماکوں میں کم از کم 32 افراد ہلاک اور قریباً 100 زخمی ہوئے۔ عہدیداروں کے مطابق پہلا دھماکہ وسطی شہر الزہرا ضلع میں ایک کار بم کے پھٹنے سے ہوا، اور جب لوگ اس دھماکے کی جگہ پر جمع ہوئے تو ایک خود کش بم دھماکہ ہو گیا۔ مرنے والوں کی تعداد غیر واضح ہے۔ ہومس میں اس کے بعد سے یہ دوسرا بڑا دھماکہ تھا جب پچھلے ماہ متحرک فریقوں کے درمیان معاہدے پر عمل درآمد ہوا تھا۔ امریکی ریپبلکن کانگریس رکن پیٹر کنگ کا کہنا ہے کہ شام اور عراق میں داعش گروپ کے خلاف امریکی قیادت والے فضائی حملوں کا کچھ اثر تو ہوا ہے، لیکن کئی ماہ گزرنے کے باوجود بھی اس کے خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ سکے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے وکٹر بیٹی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
انسدادی دہشت گردی اور خفیہ معلومات سے متعلق ایوان کی ذیلی کمیٹی کے چیئرمین پیٹر کنگ کا کہنا ہے کہ داعش کے خلاف 16 ماہ پر مشتمل امریکی زیر قیادت مہم اور 3 ماہ سے جاری روسی کارروائیوں پر البغدادی کا بیان کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کچھ دباؤ رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے مجموعی طور پر غالباً بغدادی صحیح ہے کہ امریکہ کی 16 ماہ پر مشتمل فضائی حملوں سے داعش گروپ پر بہت ہی کم اثر ہوا ہے۔ جہاں تک روسیوں کا تعلق ہے، ان کے حملوں کا نشانہ زیادہ تر شامی مزاحمت ہے جو داعش کے خلاف ہیں. لہٰذا داعش گروپ مضبوط ہوا ہے. یہ اتنا ہی مضبوط ہے جو 16 ماہ قبل تھا. ان کے قبضے میں ایک بہت بڑی آبادی والا حصہ ہے. نہ صرف عراق اور شام میں وہ مضبوط ہیں بلکہ وہ افغانستان میں بھی زبردستی گھس گئے ہیں, اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ امریکہ پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں. کنگ کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی ماہ کے دوران یہ واضح ہو گیا ہے کہ داعش گروپ امریکہ پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے. ایک آڈیو پیغام میں داعش گروپ کے لیڈر بغدادی نے کہا ہے,
وَلَا يَبْقَى فِي ذَاكَ مُؤْمِن ثُمَّ كُونُوا عَلَى يَقِين.
داعش گروپ کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ خدا ہمیں کامیابی سے نوازے گا, ہماری ریاست صحیح کام کر رہی ہے. اس کے خلاف جنگ جتنی شدید ہوگی یہ اتنی ہی مضبوط ہوگی. وہ مزید کہہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی داعش گروپ کے خلاف جنگ میں حصہ لے گا اسے اس کی قیمت چکانا ہوگی اور اسے اس پر افسوس ہوگا. 13 نومبر کو پیرس حملوں اور 2 دسمبر کو سین برنارڈینو کیلیفورنیا میں ہلاکتوں کے بعد پیٹر کنگ نے امریکہ میں مساجد سمیت مسلمان کمیونٹیز کے لیے بڑے پیمانے پر کڑی نگرانی پر زور دیا ہے. ان سے چھان بین میں اضافے پر تشویش سے متعلق پوچھا گیا کہ آیا اس سے امریکی شہریوں کے آئین کے حقوق کی خلاف ورزی ہوگی یا نہیں. ان کا کہنا تھا,
They can cry all they want. The fact is that's where the threat is coming from. And we can say that 98-99% of Muslims in this country are good people.
وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں چیخنے چلانے کا حق حاصل ہے. حقیقت یہ ہے کہ خطرہ کس جانب سے ہے, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں 98% اور 99% مسلمان اچھے لوگ ہیں. لہٰذا یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کس جانب سے خطرہ درپیش ہے. یہ تھے امریکی ریپبلکن کانگریس رکن پیٹر کنگ کے الفاظ. وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل, اردو وی او اے واشنگٹن.
سن 2012 میں میانمار کی مغربی ریاست راخائن میں نسلی تشدد بڑے پیمانے پر ہلاکتوں, آتش زدگی اور ہجوم کی طرف سے تشدد کا باعث بنا, جس کی وجہ سے ہزاروں روہنگیا مسلمانوں کو بھاگ کر کیمپوں میں پناہ لینی پڑی یا کشتیوں میں ملک چھوڑنا پڑا. تب سے تشدد تو ختم ہو گیا مگر ہزاروں لوگ گندگی بھرے کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. تاہم وائس آف امریکہ کے رون کاربن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اب اس امید کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ کمیونٹی مصالحت کا آغاز کر رہی ہے. مزید تفصیلات مدثرہ منظر سے.
میانمار کی ریاست راکھائن سن 2012 سے تشدد اور انسانی المیے کا شکار رہی ہے. نسلی بنیادوں پر تقسیم کمیونٹیز میں بودھ دیہاتی روہنگیا نسل کے بیشتر مسلمانوں کے ساتھ محاذ آرا رہے, جس کی وجہ سے 140,000 لوگوں کو ایسے علاقوں سے گھر بار چھوڑ کر حکومت کے کنٹرول والے علاقوں اور غیر سرکاری تنظیموں کے قائم کردہ کیمپوں میں جانا پڑا. تب سے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے مطابق کیمپوں کی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے, لیکن آسٹریلیا کے 2 دانشوروں کا جو ان آبادیوں کا مطالعہ کرتے رہے ہیں کہنا ہے کہ ایک حالیہ جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ دونوں جانب مصالحت کی حمایت بڑھتی جا رہی ہے. میلبرن کی ڈیکن یونیورسٹی کے اینتھنی ویئر اور رونان لی نے راکھائن ریاست میں 600 عام لوگوں اور کمیونٹی کے رہنماؤں سے گفتگو کر کے ایک رپورٹ مرتب کی ہے. لی کہتے ہیں نتائج غیر متوقع تھے. ہمیں علم ہوا کہ دونوں کمیونٹیز میں دوسری کمیونٹی کے لیے اور جس صورتحال میں وہ خود مبتلا تھے دونوں جانب کافی ہمدردی موجود تھی. میرا خیال ہے ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کے حقوق اور کردار کو قبول کرنے کی جانب دونوں کمیونٹیز میں حیران کن حد تک لچک موجود تھی. میانمار میں جسے برما بھی کہتے ہیں روہنگیا کو کسی نسلی گروپ کی حیثیت حاصل نہیں, چنانچہ انہیں شہریت بھی نہیں دی گئی. ملک کے حالیہ انتخابات میں انہیں ووٹ دینے کی بھی اجازت نہیں تھی. پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ہائی کمیشن نے اندازہ لگایا ہے کہ ریاست راکھائن میں 8 لاکھ سے زیادہ افراد کو شہریت حاصل نہیں. میانمار کی مرکزی حکومت اور راکھائن کی بودھ کمیونٹی روہنگیا نام کے استعمال کی مخالفت کرتی ہے. یہ متنازع نام راکھائن کے شمالی علاقوں میں آباد لگ بھگ 13 لاکھ مسلمانوں کا احاطہ کرتا ہے, لیکن لی کہتے ہیں کہ اگرچہ مسلمان کمیونٹی کی اب بھی خواہش ہے کہ اگر کوئی باضابطہ اقدام ہوتا ہے تو انہیں روہنگیا ہی کہا جائے, تاہم بہت سے لوگ اس میں لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں, مگر بنگالی کہلانے کی مخالفت کرتے ہیں جیسا کہ حکومتی حلقوں میں اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے.
What's actually going on is that there's a difference of opinion as to which group of people should be allowed to use the name Rohingya. But when you then ask
واقعتاً ہو یہ رہا ہے کہ اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کن لوگوں کو روہنگیا نام استعمال کرنے کی اجازت دی جائے. لیکن اگر آپ مسلمانوں سے پوچھیں کہ روہنگیا نام ان کی شناخت کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ دیکھیے ہم اپنے حقوق اور اپنی شہریت چاہتے ہیں, ہم میانمار کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ہم یہاں نسلوں سے آباد ہیں, یہاں ہمارا ورثہ موجود ہے جس کا تعلق سینکڑوں سال پہلے سے ہے. شہریت کو چھوڑ کر محققین کو بودھوں اور مسلمانوں کے درمیان بہت سی باتیں بنیادی طور پر مشترک نظر آئیں. دونوں کمیونٹیز تشدد سے متاثر ہوئی ہیں. ایسے وقت میں جبکہ ملکی سیاست میں کھلے پن سے حوصلہ پا کے بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے سے میانمار کی معیشت میں بہتری آئی ہے, لی کہتے ہیں کہ دونوں جانب یہ احساس پایا جاتا ہے کہ میانمار میں معاشی بہتری کے اس عرصے میں رکھائن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ سرمایہ کار اس علاقے میں عدم استحکام کی وجہ سے محتاط ہو گئے ہیں. لی کہتے ہیں کہ دونوں آبادیاں اقتصادی لحاظ سے خود مختار ہیں. بودھ زرعی شعبے میں کام کرتے ہیں اور مسلم آبادی ماہی گیری اور تجارت کرتی ہے. سڈنی کی میکوائر یونیورسٹی کے شان ٹرنل کہتے ہیں کہ دانشوروں کے جائزے سے اس علاقے میں مستقبل کے لیے امید کی کرن ظاہر ہوئی ہے.
I would imagine then if assistance is provided and it's transparent in a way that, you know, various jealousies, et cetera, and tensions arising from that may not take place.
میں تصور کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کچھ اقتصادی مدد فراہم کریں اور یہ اس طور شفاف ہو کہ اس کی وجہ سے مختلف طرح کے حسد اور کشیدگیاں نہ پیدا ہوں تو کم از کم میرے نزدیک یہ کچھ حد تک امید افزا ہو سکتا ہے. فی الوقت باقی میانمار کی طرح یہ کمیونٹی بھی آنگ سن سوچی اور ان کی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کی جانب نظریں لگائے ہوئے ہے تاکہ دیکھ سکے کہ ملک کی آئندہ سیاسی قوت نے کیا منصوبہ بنایا ہے. آنگ سن سوچی کہہ چکی ہیں کہ روہنگیا کو شہریت دینا ان کی انتظامیہ کی ترجیح نہیں ہے. تاہم اقتصادی ترقی کے ان کے منصوبے اس تباہ حال کمیونٹی کو سنبھلنے میں مدد دے سکتے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز رفیس. اگر آپ طویل نشست اور زیادہ نیند لینے کے طبی نقصانات سے آگاہ نہیں ہیں تو پھر آج کی ہیلتھ رپورٹ آپ ہی سے متعلق ہے. سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ تمباکو یا شراب نوشی کی طرح زیادہ دیر تک بیٹھنا اور زیادہ سونے کی عادتیں بھی انسانی صحت کے لیے قاتل ثابت ہو سکتی ہیں. آسٹریلوی سائنسدانوں نے غیر فعالیت اور زیادہ نیند لینے کے طبی نقصانات کو واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح دیگر غیر صحت مند عادتیں مثلاً تمباکو نوشی یا غیر صحت مند کھانے ہماری صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں, بالکل اسی طرح زیادہ دیر تک بیٹھنے اور زیادہ دیر تک سونے والے لوگ بھی غیر صحت مند یا بیمار ہوتے ہیں. سڈنی یونیورسٹی کی طرف سے منعقدہ مطالعے میں محققین کو پتہ چلا کہ جن لوگوں کے روزمرہ کے معاملات میں زیادہ دیر تک بیٹھنا اور سونا شامل تھا وہ رفتہ رفتہ جسمانی سرگرمیوں سے دور ہوتے چلے گئے تھے, اور ان لوگوں میں تمباکو یا شراب نوشی کرنے والے لوگوں کی طرح قبل از وقت موت کا امکان تھا. ساکس انسٹیٹیوٹ کے 45 اینڈ اپ کے عنوان سے کیے جانے والے اس مطالعے میں 45 اور اس سے زیادہ عمر کے 230,000 افراد شامل تھے. تجربے کے دوران محققین نے شرکا سے ان کے روزمرہ معاملات میں سے غیر صحت مند سرگرمیوں مثلاً نامناسب کھانوں کی عادتیں, تمباکو یا شراب نوشی, غیر فعالیت, طویل نشست اور زیادہ نیند یعنی 9 گھنٹے سے زیادہ کی نشست اور نیند کے بارے میں معلومات جمع کی. یہ تحقیق 8 دسمبر کو شائع کی گئی جس کے نتائج کے مطابق 2 یا 3 اقسام کی غیر صحت مند سرگرمیوں میں ملوث تقریباً 30% شرکاء میں سے 16,000 6 سال کے عرصے میں فوت ہو گئے. تحقیق سے ظاہر ہوا کہ جسمانی غیر فعالیت کے ساتھ طویل نشست یا پھر غیر فعال طرز عمل کے ساتھ زیادہ نیند لینے والے شرکا ان دیگر شرکا کی طرح موت کے بڑے خطرے میں تھے جو تمباکو یا شراب نوشی جیسی مضر صحت عادتیں رکھتے تھے. یونیورسٹی آف سڈنی میں سڈنی اسکول آف پبلک ہیلتھ کے سینئر محقق اور تحقیقی قیادت کرنے والے پروفیسر میلوڈی ڈنگ کا کہنا ہے کہ جب لوگوں میں طویل نیند کے اوقات اور زیادہ دیر تک بیٹھنے کے طرز عمل کے ساتھ غیر فعالیت کے منفی اثرات کو ملا کر دیکھا گیا تو نتائج ڈرامائی ثابت ہوئے، یعنی ان لوگوں میں موت کا خطرہ ایسے لوگوں کے مقابلے میں چار گنا زیادہ تھا جو زیادہ سوتے اور گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ تاہم محقق ڈینگ نے مطالعے کے اختتام پر ایک واضح پیغام دیا ہے کہ صحت مند طرز عمل اموات کے خطرے کی شرح کو کم کر سکتا ہے۔ محقق ڈینگ کے مطابق جسمانی سرگرمیاں انسانی صحت کے لیے سب سے اہم ہیں، اور اگر اس طرح کے غیر صحت مندانہ طرز عمل کے مجموعے سے آپ کی صحت خطرے میں پڑ رہی ہے تو مجموعی صحت کی خاطر ان میں سے کم از کم کسی ایک کو چھوڑنا ایک اچھا انتخاب ہوگا۔ طویل نشست کی وجہ سے 30 برس کے نوجوانوں کے جسم کی شریانیں بھی سخت ہو جاتی ہیں یا پھر اکڑ جاتی ہیں، جسے میڈیکل سائنس میں دل کی بیماریوں کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سرخ جوڑا، ایک دلہن کے ادھورے خوابوں کی کہانی، تفصیلات فکر و فن میں۔
تلک آ گئی ڈگر ہم سفر، پھر بھی ہے بے خبر، نہ جانے دل کو کیوں لگی۔
پاکستان کے ایک نجی ٹیلی ویژن سے شروع ہونے والا نیا ڈرامہ سیریل سرخ جوڑا ایک فیملی ڈرامہ ہے جس کے تانے بانے مختلف رشتوں کے گرد بنے گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کو سیریل سے متعلق تفصیلات میں بتایا کہ سرخ جوڑا کی کہانی کا مرکزی کردار ابیہا بچپن ہی سے دل میں ایک آزاد اور خوشحال زندگی گزارنے کا خواب رکھتی ہے، لیکن متوسط خاندان سے تعلق کی بنیاد پر آزاد خیالی ممکن نہیں ہو پاتی۔ تاہم وہ اپنے فطری اور ظاہری خوبصورتی کی بدولت جہاں جاتی ہے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے۔
15 جولائی 2014، آج میری اور رمان کی مہندی ہے۔ میں بہت خوش ہوں، اور رومان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔
ایک اتفاقیہ ملاقات میں رومان بھی ابیہا سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا۔ رومان ایک دولت مند گھرانے کا خوش مزاج نوجوان ہے اور ابیہا سے متاثر ہو کر شادی کا پیغام بھجوا دیتا ہے جسے قبول کر لیا جاتا ہے، اور یوں دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔
سر جیسے آپ نے کہا بالکل ویسے ہی ہو رہے ہیں سر،
جیسے میں نے کہا تھا، جیسے میں نے سوچا تھا، ویسے تو کچھ نہیں ہو رہا۔ میری تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ سب کچھ اتنی جلد بازی میں کیوں۔
سر رومان صاحب کی پسند تھی، آپ رومان صاحب کی طبیعت اور مزاج سے بخوبی واقف۔
شادی کے بعد ابیہا پر رومان کی دوہری شخصیت کا پردہ فاش ہوتا ہے۔ ظاہری شخصیت اور خوش مزاجی کے پردے کے پیچھے رومان ایک انتہائی تنگ ذہنیت اور شکی مزاج انسان ہے جو لڑکیوں کی ترقی پسند سوچ کا شدید مخالف ہے۔ اس حقیقت کے آشکار ہوتے ہی کہانی ایک نیا موڑ لے لیتی ہے۔
کیا ہو گیا تم کو بھی، اتنی نروس کیوں ہو رہی ہے؟ مہندی لگوا لو، سب لوگ لگانا چاہ رہے ہیں۔
آپا وہ ہاتھ میں لگ جائیں
تو اس کے اوپر ڈیزائن بن جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، لگواؤ۔
نہیں آپا، رومان نے منع کیا۔
سرخ جوڑا کی کہانی عظمیٰ کامران نے تحریر کی ہے اور ہدایات فیاض ادریس نے دی ہیں۔ نمایاں اداکاروں میں سونیا حسین، اظفر رحمان، لیلا زبیری، نائلہ جعفری، عرفان کھوسٹ، ٹیپو شریف، نادیا افغان اور صباحت بخاری شامل ہیں۔
جو پاس ہے بہت دور ہے، مگر بھرپور ہے
خوشی کے آنسوؤں میں بھی زندگی۔
Thank you.
رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12:00، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 1:30 بج رہا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پیر کے روز وزیراعظم نواز شریف ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے اور ایوان صنعت و تجارت کی ایک تقریب میں شرکت کی. کراچی میں وزیراعظم کی مصروفیات کے بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ شہزاد حسین.
وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے پیر کو کراچی کا دورہ کیا. تاجروں کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کراچی سمیت ملک بھر میں امن و امان کی بہتری کو ملکی معیشت کے لیے مثبت قرار دیا، اور ساتھ ہی ملکی معیشت کی بہتری کے لیے 1 جنوری 2016 سے صنعتوں کو بجلی 3 روپے سستی دینے کا بھی اعلان کیا، اور تاجروں سے کہا کہ اب وہ بھی ملک کی برآمدات بڑھائیں. وزیر اعظم نے ایف پی سی سی آئی یعنی فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی ایوارڈز کی تقریب میں ملک میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر روشنی ڈالی اور ملک میں خصوصاً کراچی میں بہتر ہوتی ہوئی امن و امان کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے سالوں کے پاکستان اور آج کے پاکستان کا موازنہ کر لیا جائے، پچھلے سالوں اور آج کے کراچی کا موازنہ کیا جائے تو فرق صاف نظر آ جائے گا.
ہم سب کی بھرپور توجہ ہے اور یہ توجہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی. ہم اس کام کو بیچ میں نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ اس کو مکمل کر کے دم لیں گے. اس کے لیے میں یہ سامنے ڈی جی رینجرز بیٹھے ہیں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، آئی جی سندھ بیٹھے ہیں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، چیف سیکرٹری بھی یہاں پہ موجود ہیں ان کو بھی میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور پھر میں یقیناً جو رینجرز نے اور انتظامیہ نے پھر آپ نے جو تعاون کیا ہے وہ یقیناً مبارکباد کا مستحق ہے، اور یہ کام ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے آ کے شروع کیا، ہاتھ ہم نے ڈالا آ کے.
وزیر اعظم نے کہا کہ امن و امان کی بہتری سے دوبارہ دوسرے ممالک سے تاجر کراچی آنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا جس سے ملکی معیشت میں بہتری آئے گی. اس سے قبل وزیر اعظم نے پورٹ قاسم پر توانائی کے منصوبے کا بھی جائزہ لیا اور ہدایت دی کہ بجلی کے اس منصوبے کو 2017 میں اپنے مقررہ وقت پر مکمل کر لیا جائے. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق وزیر اعظم کی کراچی آمد پر وزیر اعلی سندھ سید قائم علی شاہ انہیں ایئرپورٹ لینے گئے، لیکن بعد میں ہونے والی تقاریب میں گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان اور وفاقی وزراء تو موجود تھے لیکن وزیر اعلی سندھ نظر نہ آئے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وزیر اعلی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. وزیر اعظم یا محمد نواز شریف کے دورہ کراچی سے جو توقع کی جا رہی تھی کہ رینجرز کے اختیارات پر وفاق اور سندھ میں تنازع پر بات ہوگی وہ توقع پوری نہ ہوئی. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق وزیر اعظم نے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے وزیر اعلی سندھ کو اسلام آباد آنے کی دعوت دی ہے اور اب مزید بات وہیں ہوگی. شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
پاکستان فضائیہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان ایرونوٹیکل کمپلیکس نے جے ایف 17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کے سلسلے میں اس سال کا اپنا ہدف حاصل کر لیا ہے. فضائیہ اب اپنے اس شعبے کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ عشرت سلیم کی.
پاکستان نے چین کے اشتراک سے تیار کیے جانے والے لڑاکا طیارے جے ایف 17 تھنڈر کا سالانہ پیداواری ہدف حاصل کر لیا ہے. پاکستان ایئر فورس کے ترجمان نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ کامرا میں پاکستان ایرونوٹیکل کمپلیکس نے اس سال 16 جے ایف 17 تھنڈر جیٹ ایئر فورس کے حوالے کر کے اپنا سالانہ ہدف حاصل کر لیا ہے. بیان میں کہا گیا کہ آئندہ سال کمپلیکس کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. اطلاعات کے مطابق پاکستان فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل سہیل امان نے پیر کو کہا کہ پاکستان امریکہ سے جدید ترین ایف 16 طیاروں کی خریداری پر بات چیت کر رہا ہے، تاہم انہوں نے ان طیاروں کی تعداد کے بارے میں نہیں بتایا. ان کا کہنا تھا کہ 2020 تک پاکستان فضائیہ میراج سمیت اپنے تمام پرانے جنگی طیاروں کو خیر آباد کہہ دے گی. یاد رہے کہ ملک کے دشوار گزار قبائلی علاقوں میں فضائیہ نے شدت پسندوں کے ٹھکانوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی ہیں اور اپنی جنگی استطاعت بڑھانے کے لیے نہ صرف ملکی دفاعی پیداوار پر انحصار کیا جا رہا ہے بلکہ بیرون ممالک خصوصاً امریکہ سے لڑاکا ہیلی کاپٹروں اور طیاروں کی خریداری کے لیے بات چیت جاری ہے۔ تجزیہ کار ظفر جسپال کا کہنا تھا کہ جے ایف 17 تھنڈر کی پیداوار سے پاکستان میں دفاعی شعبے میں خود اعتمادی اور خود انحصاری پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان طیاروں کی آپریشن ضرب عضب کے دوران استعمال کیے جانے کی اطلاعات بھی ہیں۔
دیکھیں یہ ماڈرن ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور ان میں ایوانکس اگر ہم لگاتے جائیں تو اور زیادہ مزید یہ بہتر ہو جاتے ہیں، اور جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق جو بھی فضائیہ نے آپریشن کنڈکٹ کیے ہیں ضرب عضب کے اندر، ان میں ان کا ایک اچھا رول رہا ہے۔ تو لہٰذا جب ہمارے اپنے انڈیجنس ہوں گے جہاں پہ ہماری ڈیپینڈنسی نہیں ہوگی ایکسٹرنل سپلائرز پہ ملٹری ہارڈ ویئر میں، تو وہاں پہ ہم انٹرنلی پروڈیوس کر رہے ہیں تو نیچرلی ان کو ہم یوز بھی کر رہے ہیں ایسے تھیٹرز میں۔
قبل ازیں ستمبر میں ضلع اٹک کے شہر کامرا میں واقع ایروناٹیکل کمپلیکس نے ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم طیارے کو دوبارہ فعال کیا تھا۔ اس طیارے کو 2012 میں کامرا ایئر بیس پر حملے میں نقصان پہنچا تھا۔ واضح رہے کہ اتوار کو ایئر چیف مارشل سہیل امان نے کہا تھا کہ دہشت گردی کے خطرے سے اسی وقت مکمل طور پر نمٹا جا سکتا ہے جب قوم اتحاد، عزم اور قوت ارادی کا مظاہرہ کرے۔ ایک تقریب سے خطاب میں آپریشن ضرب عضب کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی برادری نے اتنی کم مدت میں دہشت گردی کے خلاف ہماری کامیابیوں کو سراہا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عراقی فوجی یونٹوں نے سنی قبائلی جنگجوؤں اور ایک شیعہ اکثریت والے بریگیڈ کی مدد سے امبر صوبے کے دارالحکومت رامادی کو ہفتوں سے جاری لڑائی کے بعد داعش کے عسکریت پسندوں سے آزاد کروا لیا ہے۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے لیے ایڈورڈ یرانیان کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
إذن العلم العراقي يرفرف فوق أسطح المجمع الحكومي في الرمادي كما تشاهدون
عراق کے سرکاری ٹیلی ویژن نے ایک ویڈیو میں سرکاری فورسز کو رمادی کے میونسپل ہیڈ کوارٹرز کی چھت پر چڑھتے اور عراقی پرچم بلند کرتے دکھایا ہے۔ شہر کا یہ مرکز مئی میں اس کی حفاظت پر مامور فوجیوں کے چھوڑ کر بھاگ جانے کے بعد داعش کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ صوبے کے گورنر صہیب الراوی نے امبر کی رہائشیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
واليوم نزف لكم بشرى النصر برفع العلم العراقي فوق المجمع الحكومي وبدء تطهير
اسلامک سٹیٹ سے حکومت کا یہ کمپلیکس واپس لینے کے ساتھ ہی باقی ماندہ امبر صوبے کو آزاد کروانے کا آغاز ہو گیا ہے۔ انہوں نے قبائلی جنگجوؤں، عراقی ایئر فورس اور وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس جنگ کو جیتنے میں مدد دی تاکہ یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکیں۔ انہوں نے فضائی مدد فراہم کرنے پر امریکی قیادت والے اتحاد کا بھی شکریہ ادا کیا۔ رمادی شہر کے مرکز اور دیگر قریبی اضلاع کی ویڈیو میں بڑے پیمانے پر تباہی نظر آتی ہے اور بہت سے علاقے مسمار ہو چکے ہیں۔ ایک فوجی کمانڈر نے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ داعش کے جنگجوؤں نے بہت سی عمارتوں کے گرد بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہیں اور ان کے لوگوں پر انہوں نے کار بموں سے حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے لوگوں نے قربانیاں دیں اور داعش کے خلاف اس شدید لڑائی میں بہت سے لوگ اپنی جان سے گئے، جس میں انہیں کار بموں اور بارودی سرنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جیمز ڈینسلو لندن میں فورن پالیسی سینٹر سے وابستہ ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس آپریشن کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے کیا جائے گا کہ آیا لوگ شہر میں اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں یا نہیں۔
Ultimately, for Sunni residents to come back, they need to feel that there is a force there that will protect their interests. There's no victor's justice.
آخر کار سنی رہائشیوں کو واپس آنے کے لیے یہ احساس دلانا ہوگا کہ وہاں ان کے تحفظ کے لیے ایک فورس موجود ہے اور فتح مند کوئی بدلہ نہیں لیں گے۔ وہ تمام چیزیں جو ہم نے ماضی میں دیگر آزاد کروائے گئے شہروں میں دیکھی ہیں۔ عراقی کمانڈر اب اپنی توجہ عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل کو داعش سے آزاد کروانے پر مرکوز کر رہے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سن 2015 کے اختتام پر امریکی کانگریس نے اہم قانون سازی کے سلسلے میں دو جماعتی مفاہمتی طرز عمل کا مظاہرہ کیا۔ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اگلے سال یعنی سن 2016 میں بھی کانگریس اسی روایتی مفاہمت اور اشتراک کا مظاہرہ کرے گی جو آج سے عشروں پہلے کانگریس کی روایت ہوا کرتی تھی۔ وائس آف امریکہ کے نام نگار مائیکل باؤمین کی تجزیاتی رپورٹ. اسد نذیر کی زبانی.
معاملہ چاہے امریکی حکومت کے لیے فنڈنگ کی منظوری کا ہو یا امریکہ کی بڑی بڑی شاہراہوں کو مزید وسیع کرنے کا یا پھر سائبر سیکیورٹی جیسا مسئلہ ہو، کانگریس میں قانون سازی کرتے ہوئے دونوں جماعتوں نے مفاہمت اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے. واضح رہے کہ کانگریس کے دونوں ایوانوں میں حزب مخالف ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے اور ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے صدر اوباما کو ان بلوں پر دستخط کرتے ہوئے کوئی تعرض نہیں ہوا. ایوان نمائندگان کے اسپیکر پال رائن کہتے ہیں،
I feel good about what we've been able to accomplish in just a few short weeks. And I feel very good about where we're going in the next year.
ہم نے چند ہفتوں میں جو کچھ حاصل کیا اس پر مجھے خاصی خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور میں اگلے سال کے بارے میں بھی اسی خوش امیدی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر مچ میکنل کہتے ہیں،
When the American people elect divided government, they're not saying don't do anything. They're saying look for the things you can agree on.
جب امریکی عوام منقسم حکومت کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کچھ بھی نہ کرو. ان کی رائے یہ ہوتی ہے کہ ہم ان معاملات کو دیکھیں جن پر دونوں جماعتیں متفق ہو سکتی ہیں. 2014 میں سینٹ میں اکثریت ڈیموکریٹک پارٹی کی ہوا کرتی تھی، مگر اسی سال کے سینٹ کے انتخابات نے صورتحال تبدیل کر دی. تاہم ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر اپنی جماعت کا اب بھی دفاع کرتے ہیں. سینیٹر پیٹی مرفی کا کہنا ہے،
When Republicans were in the minority, their goal was obstruction. Now that Democrats are in the minority, our goal is helping the middle class, and we are willing to work with Republicans to achieve that.
جب ریپبلکن اقلیت میں تھے تو اس وقت وہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اب ڈیموکریٹس اقلیت میں ہیں، لیکن ہمارا مقصد متوسط طبقے کی مدد ہے اور ہم ریپبلکن پارٹی کے اراکین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہش مند ہیں. ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر ٹیڈ کروز کا کہنا ہے کہ دارالحکومت میں دیگر عناصر بھی اپنے اپنے مقاصد کے لیے کوشاں اور سرگرم رہتے ہیں.
If you think Washington is fundamentally broken, that there is a bipartisan corruption of career politicians in both parties that get in bed with the lobbyists and special
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واشنگٹن بنیادی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور دونوں جماعتوں کے پرانے اراکین کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، تو پھر آنے والے وقتوں میں لابی کرنے والے گروپوں کا اثر و نفوذ بڑھ سکتا ہے، اور اسی لیے کانگریس کے اراکین اب اس معاملے پر سنجیدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ایوان نمائندگان کے اسپیکر پال رائن کا خیال ہے،
As Congress works in the new year, I want to make sure that we get back to what is called regular order so that we have a system that operates like the founders intended.
اگلے سال جب کانگریس اپنا کام شروع کرے گی تو میں اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کروں گا کہ ہم اسی جذبے سے کام کریں جو ایک منظم طریقے کے تحت کیا جا سکتا ہے اور جو ہمارے ملک کے بانیوں کی خواہش بھی ہے. بہرحال دونوں جماعتوں کے لیڈر یہ چاہتے ہیں کہ سن 2016 میں دونوں جماعتیں اہم قومی مسائل پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں اور ان مقاصد کو حاصل کریں جو دونوں جماعتوں کے لیے مشترک ہیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جنوبی کوریا اور جاپان کے درمیان طویل عرصے سے کشیدگی کا باعث بننے والے متنازعہ معاملے پر ایک سمجھوتا ہو گیا ہے، جس میں جنگ عظیم کے دوران کوریائی خواتین کو جاپانی فوجیوں نے طوائفوں کے طور پر زبردستی استعمال کیا. جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ ین بیانگ سے نے پیر کے روز اپنے جاپانی ہم منصب فومیو کشیدا کے ساتھ بات چیت کے بعد کہا کہ اگر جاپان اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے تو یہ معاہدہ حتمی اور ناقابل واپسی ہوگا. اس معاہدے میں 83 لاکھ ڈالر کا ہرجانہ شامل ہے جو زندہ رہ جانے والی عمر رسیدہ کوریائی خواتین کو ادا کیا جائے گا جنہیں جاپانی فوجیوں نے اپنی جنسی تسکین کے لیے استعمال کیا. اس کے علاوہ جاپانی وزیراعظم شنزو ایبے نے اس فعل پر جاپان کی طرف سے معافی بھی مانگی ہے. واشنگٹن نے اس معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے جو اس کے دو اتحادیوں کے درمیان طے پایا ہے. چین کی پارلیمان نے انسدادی دہشت گردی کا ایک متنازع قانون منظور کر لیا ہے، جس میں غیر ملکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو حکومت کی طرف سے معلومات تک رسائی کی درخواست کے تعمیل کا پابند کیا گیا ہے، جس میں انکرپشن کی یعنی وہ خفیہ کاری کی کلید تک رسائی بھی شامل ہوگی جس سے ڈیجیٹل مواد کو تبدیل کیا جاتا ہے کہ وہ پڑھا نہ جا سکے. سرکاری خبر رساں ادارے شنہوا نے کہا کہ اتوار کو اس قانون کو نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی نے متفقہ طور پر منظور کیا۔ خبر میں کہا گیا ہے کہ اس قانون کا مقصد ملک میں دہشت گردی کو روکنا اور دنیا میں سیکیورٹی قائم رکھنے میں مدد دینا ہے۔ یکم جنوری سے نافذ ہونے والے قانون کے مسودے پر اس سے قبل وائٹ ہاؤس کی طرف سے سخت تنقید کی گئی تھی، جب صدر باراک اوباما نے کہا تھا کہ اگر چینی کمپنیاں امریکہ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتی ہیں تو انکرپشن یعنی خفیہ کاری کی کلید سے متعلق ضوابط میں ترمیم کرنا ہوگی۔ اتوار کو قانون کی منظوری کے بعد وائٹ ہاؤس کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ واشنگٹن میں واقع لنکن میموریل نامی یادگار پر مذہبی رواداری کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں، یہودیوں، مسیحیوں اور ہندوؤں نے مشترکہ طور پر جشن ولادت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یسوع مسیح منایا۔ جشن ولادت رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یسوع مسیح منایا۔ مسلمانوں اور مسیحیوں کی دو مختلف مذہبی تقریبات کرسمس اور عید میلاد النبی کو مشترکہ طور پر منانے کا یہ منفرد واقعہ تھا جسے تقریب کے شرکاء نے خوب سراہا۔ مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے ہونے والی تقریب امریکن مسلم انسٹیٹیوشن نے اسلامک سوسائٹی آف واشنگٹن ایریا، یونیورسل پیس فیڈریشن، آل ڈیلس ایریا مسلم سوسائٹی، ایڈم اور دیگر تنظیموں کے تعاون سے منعقد کی تھی۔ تقریب کے باضابطہ آغاز سے قبل لنکن میموریل کی سیڑھیوں پر بآواز بلند اذان دی گئی، جس کے بعد تقریب کے مسلمان شرکاء نے بجماعت نماز ظہر ادا کی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
امریکہ میں نومبر کے آخری ہفتے سے چھٹیوں کا موسم شروع ہو جاتا ہے اور جنوری کے پہلے ہفتے تک جاری رہتا ہے۔ آپ چھٹی پر جائیں یا نہ جائیں، دفتر سے نکلتے ہوئے، سٹور سے اشیاء خریدتے ہوئے، آتے جاتے ایک جملہ آپ کو سنائی دیتا ہے کہ آپ کی چھٹیاں اچھی ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ امریکی سارا سال خوب محنت کرتے ہیں، گھنٹوں کے حساب سے چھٹیاں جمع کرتے ہیں اور پھر سال کے آخر میں کرسمس اور نئے سال کی آمد پر یہ چھٹیاں عزیزوں، دوستوں اور والدین سے ملنے کا عرصہ بن جاتی ہیں، اور یہی عرصہ بھرپور خریداری کا بھی ہوتا ہے، اور بڑی کمپنیوں سے لے کر چھوٹے چھوٹے سٹور سب اپنی اشیاء کی مشہوری کے لیے فلائرز، سیل پیپرز اور کیٹلاگز چھپواتے ہیں، اور پھر یہ ڈاک کے ذریعے مفت آپ کے گھر پہنچ جاتی ہیں۔ طرح طرح کی مصنوعات کم سے کم قیمت پر حاصل کرنے کے طریقوں کے ساتھ، مفت کوپن اور سٹور کی تمام معلومات خوبصورت تصویروں کے ساتھ آپ کو کتاب کی شکل میں مل جاتی ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ صرف گزشتہ برس 17 ارب سے زیادہ کیٹلاگز امریکہ بھر میں لوگوں کو ڈاک کے ذریعے بھیجوائی گئیں، یعنی ہر امریکی کے حصے میں 56 کیٹلاگز آئیں۔ ایک اندازے کے مطابق امریکی ریاست مین میں ایک کمپنی جو آرام دہ لباس تیار کرتی ہے چھٹیوں کے اس موسم میں 25 لاکھ کیٹلاگز تقسیم کرتی ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ امریکی اخبارات، رسائل اور اشتہارات جیسی شائع ہونے والی اشیاء سے بڑی حد تک گریز کرنے لگے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں کیٹلاگز شائع کرنا حیران کن لگتا ہے، کیونکہ اب لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی مطلوبہ اشیاء منگوانا زیادہ آسان خیال کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کمپنیاں یہ خوبصورت اشتہاری کتابیں چھپوا کر بھجواتی رہتی ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کا اندازہ ہے کہ چھٹیوں کے اس موسم میں، جسے ہالیڈے سیزن کہا جاتا ہے، ان کیٹلاگز کی اشاعت پر 80 ارب ٹن کاغذ صرف ہوتا ہے، جو پورے ملک میں ہر سال پیدا ہونے والے کاغذ کا 3% کے قریب ہے۔ اور ماحولیات سے متعلق ایک تنظیم انوائرمنٹل ڈیفنس فنڈ کا اندازہ ہے کہ ہالیڈے سیزن کی ان سب کیٹلاگز کو تیار کرنے میں جو بجلی خرچ ہوتی ہے، وہ ایک سال میں 10 لاکھ گھروں کو منور کر سکتی ہے۔ ریٹیلرز جو $1 فی کتاب کے حساب سے تیار کر کے یہ کیٹلاگز بھیجواتے ہیں، وہ ریسائکل شدہ کاغذ استعمال تو کرنا چاہتے ہیں مگر اس میں اتنی خوبصورتی نہیں لا سکتے۔ مگر اتنا ضرور ہے کہ ان کیٹلاگز کو بھیجوانے پر جو لاکھوں ڈالر خرچ آتے ہیں، وہ امریکی ڈاک کے نظام کو زندہ رکھنے کے لیے بے حد اہم ہیں۔ مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہجت حاضر خدمت ہے، اور آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں واشنگٹن میں کیپیٹل ہل پر، جہاں حال ہی میں امریکی طالب علموں اور سائنسی ایجادات کرنے والے 9 آموزوں کی بنائی ہوئی جدید تخلیقی اور نئی ایجادات کی نمائش ہوئی۔ امریکی کانگریس کے ارکان کہتے ہیں کہ امریکہ جدید اختراعات اور ایجادات کرنے والی ایک ایسی قوم ہے جس پر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے. یہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے راب وڈال ہیں جو اس نمائش میں پیش کی جانے والی کچھ جدید ترین ایجادات کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس نمائش کا اہتمام کرنے والوں میں کانگریشنل روبوٹک کاکس بھی شامل ہے اور کانگریس رکن راب وڈال اسی کاکس کے شریک چیئرمین ہیں. اس کے علاوہ کانگریشنل انوینشن کاکس بھی ہے جس کا مقصد روباٹس اور جدید ایجادات کو فروغ دینا ہے. یہاں پر ایسی ہی ایجادات میں شامل ایک نقشہ تیار کرنے والا روباٹ بھی ہے جسے میپنگ روباٹ کہتے ہیں.
So this robot drives around. It drives actually up and down aisles of stores. It recognizes where objects are located.
کوگنیٹو آپریشنل سسٹمز کے صدر یوناس کلیولینڈ کہتے ہیں کہ یہ روبوٹ ادھر ادھر چلتا پھرتا ہے, سٹورز کے اندر یہاں سے وہاں تک گھومتا ہے, اور اسے اس بات کی پہچان ہے کہ کون سی چیزیں کس شیلف پر مل سکتی ہیں, اور پھر اسی حساب سے یہ نقشہ بھی تیار کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ روبوٹ خصوصی ضروریات کے حامل بچوں کی مدد بھی کرتا ہے جن میں آٹیزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر یا اے ایس ڈی اور اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر یا اے ڈی ایچ ڈی سے متاثرہ بچے شامل ہیں. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں کوگنیٹو سائنسز شعبے کے تنگ چو شو کہتے ہیں کہ اس مخصوص گیم کے ساتھ ہم اے ایس ڈی اور اے ڈی ایچ ڈی سے متاثرہ بچوں کی مدد کرتے ہیں کہ ان میں بہتر سماجی رویے اور سماجی ہنر پیدا ہو سکیں. یہاں اس ایونٹ یا نمائش میں ایک ایسا ڈرون بھی دیکھا جا سکتا ہے جو لوگوں کی جانیں بچا سکتا ہے. ایچ کے روبوٹکس ایل ایل سی کے ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وارن ولیمز کا کہنا ہے کہ یہ پرندے کی مانے ڈرون اس اسلحے اور خود ساختہ دھماکہ خیز مواد کو تلاش کرتا ہے جو ابھی پھٹا نہیں ہوتا. اسی نمائش میں کچھ اور چیزیں بھی آپ کو ملیں گی جن میں ایک 3D اسکینر بھی ہے جو امریکی بحریہ کے لیے کانوں کو محفوظ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پھر ایک روبوٹ سانپ ہے جس کے سر پر کیمرہ لگا ہے اور جو چھوٹی چھوٹی سرنگوں میں داخل ہو کر معلومات حاصل کر سکتا ہے. اس نمائش میں بہت سے روبوٹ اور ایجادات سرکاری اداروں یا پھر بڑے اداروں کی طرف سے تیار کی گئی ہیں, لیکن ناسا خلائی ٹیکنالوجی مشن ڈائریکٹوریٹ کے اسٹیفن یورزک کہتے ہیں کہ نجی سطح پر افراد اور چھوٹے گروپ بھی اختراعات اور ایجادات میں کامیاب ہو سکتے ہیں.
سٹیفن
جورزک کہتے ہیں کہ انہیں چیلنج دیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ تکنیکی اور مالی امداد بھی, اور پھر دیکھیں کہ لوگ کس طرح ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید ترین حل پیش کرتے ہیں. نمائش میں موجود روبارٹس نے بیشتر لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی ہے. ان میں کانگریس رکن ڈینا روڈ باخر بھی شامل ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجی میں پیش رفت ان اقتصادی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کا واحد راستہ ہے جو اس وقت دنیا کو درپیش ہیں. کانگریس کا کہنا ہے کہ یہی بچے ٹیکنالوجی کے شعبے میں نئی نئی ایجادات کرتے ہیں اور ہمارے لیے بہتر معیار زندگی کا راستہ ہموار کرتے ہیں. ڈینا روڈا باخر کا کہنا ہے کہ محنت کرنے کے لیے مزید دولت درکار نہیں, بلکہ ٹیکنالوجی کو ترقی دینا مقصود ہے جو انہی کوششوں میں اضافہ کرتی ہے جن سے کارکردگی کہیں بہتر ہو جاتی ہے. سائنس کی دنیا سے آج بس اتنا ہی. کچھ اور معلومات لے کر اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. بہجت جیلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ساتھ میں ہوں سارا زمان,
اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے نگہت امان کا بھی سلام قبول کیجیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کو آپ تک پہنچتے ہوئے مکمل ہو گئے ہیں 100 ہفتے. اب تک اس شو کے 100 پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں.
لوگ اکثر چیز کے اوپر پڑھتے نہیں ہیں اور اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں.
جو چیز سب سے زیادہ فنی لگتی تھی, اکثر بینر لگا ہوتا تھا دکانوں کے باہر کے بچوں اور خواتین کی نئی ورائٹی کے لیے اندر تشریف لائیں.
صدائے جہاں میں پاکستان اور امریکہ سے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم ہر ہفتے آپ کے لیے پیش کرتی ہے حالات حاضرہ, صحت, سیاحت, ثقافت اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے منفرد اور معلوماتی رپورٹس.
ریل کے ایک اسٹیشن پر وارننگ تھی, ان تاروں کو چھونے سے فوراً موت واقع ہو سکتی ہے, اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی.
وہاں جو بھی بچی کچی امن پسند قوتیں ہیں ان کو مجتمع کیا جائے اور امن کے سلسلے میں ایک مشرق وسطی کا ایک بڑا اور ایک ملکوں سے مخصوص ملکوں سے متعلق ایک مکالمہ کروایا جائے وہ بہت ضروری ہے.
ہمارے سامعین جس طرح اس پروگرام سے لطف اندوز ہوتے رہے ہیں اس کا اندازہ ان کے قیمتی تبصروں سے ہوتا ہے جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں.
صدائے جہاں میرا پسندیدہ پروگرام ہے, خصوصاً جو صحت کے بارے میں جو معلومات مجھے حاصل ہو جاتی ہے وہ بہت مفید ہے.
ایز اے اسٹوڈینٹ صدائے جہاں کی اگر میں بات کروں تو ایک اچھا پروگرام ہے.
بالخصوص میں کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے جو علاقے ہیں, یہاں کی زبان, یہاں کے ادب, یہاں کی ثقافت کے حوالے سے, یہاں کی تاریخ کے حوالے سے مزید پروگرام کرنے کی ضرورت.
آپ ہم سے برابر رابطے میں رہیے اور سنتے رہیے صدائے جہاں. وائس آف امریکہ 972 میڈیم ویو پر سینیچر صبح 6 بجے اور پاکستان کے ایف ایم 99 پر اتوار کی شام 6 بجے. ہمارے فیس بک کا پتہ ہے facebook.com/SEJ Radio. صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور پاکستان کے ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکی صدر براک اوباما کہہ چکے ہیں کہ مضبوط اور کامیاب ملکوں کو مضبوط اور فعال سول سوسائٹیز کی ضرورت ہوتی ہے. صدر اوباما کے الفاظ,
ہیومن پروگرس ہیز بین پروپیلڈ ناٹ جسٹ بائی فیمس لیڈرز, ناٹ جسٹ بائی سٹیٹس.
انسانی ترقی کو صرف مشہور رہنماؤں, صرف ریاستوں نے ہی نہیں بلکہ ان شہریوں نے بھی فروغ دیا ہے جو صرف اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ہی نہیں بلکہ حقوق کا دائرہ دوسروں تک پھیلانے کے لیے انتہائی نامساعد حالات اور بڑے سے بڑے خطرے کے سامنے ڈٹ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. شام کی سول سوسائٹی کی سرگرم کارکن اور انسانی حقوق کی علمبردار رازان زیتونے اور ان کے شوہر وائل حمادہ اور ان کی دو رفقائے کار سمیرہ الخلیل اور نازیم حمدانی ایسے ہی چار شہری تھے. شام کی ایک پرجوش لیڈر اور وائلیشن ڈاکومنٹیشن سینٹر اور لوکل کوآرڈینیٹنگ کمیٹیوں کی بانی رازان نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو دستاویزی شکل دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا اور سیاسی قیدیوں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا. پرم جمہوری اصلاحات اور تشدد سے پاک شہری مزاحمت کی حامی رازان نے اس کے بعد شام میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا جب صدر بشار الاسد نے اپنی بندوقوں اور ٹینکوں کا رخ حکومت مخالف پرم مظاہرین کی جانب موڑا اور حکومت نے باضابطہ طور پر مس رازان کی مذمت کی. رازان زیتونے نے شام میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جبر و استبداد کی تفصیلات اکٹھی کی ہیں. سن 2013 میں مس رازان اور ان کے شوہر اور وائلیشن ڈاکومنٹیشن سینٹر کے ان کے دو ساتھی بھی شام کے ان 10,000 لوگوں کا حصہ بن گئے جو تنازع شروع ہونے کے وقت سے زبردستی غائب کیے جا رہے ہیں. انسانی حقوق کے ان چار سرگرم کارکنوں کو جو اب دوامہ فور کے نام سے جانے جاتے ہیں سن 2013 میں دمشق کے ایک مضافاتی علاقے دوامہ میں ان کے دفتر سے اغوا کر لیا گیا تھا. ان کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ملا ہے اور نہ ہی کسی فرد یا گروپ نے ان کی گمشدگی کی ذمہ داری قبول کی ہے. 9 دسمبر کو امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے ان کے اغوا کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے ان چار سرگرم کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ جس کسی کے پاس بھی ان کے متعلق کوئی معلومات ہوں وہ انسانی حقوق کے ان جرأت مند علم برداروں کی محفوظ واپسی کو یقینی بنانے میں مدد کے لیے آگے بڑھے. مسٹر کربی نے کہا کہ ہم رازان اور شام کے ان ہزاروں سیاسی قیدیوں اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کی قدر افزائی کرتے ہیں جنہوں نے بربریت اور استبداد کی مزاحمت کی ہے اور ایک جمہوری اور سب کی شمولیت پر مبنی مستقبل کے لیے لڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ان جرأت مند شامیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک بار پھر اپنے اس مطالبے کو دہراتے ہیں کہ شام میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور استحصال کے ذمہ داروں کو لازمی طور پر جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن DC 20237 USA.
آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر جو گئے۔ پاکستان میں صدرات کے 12 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجنے والے ہیں۔ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ اور شب بخیر۔